حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامی ایران کے حوزہ علمیہ دینی مدارس کے علماء، طلباء اور مبلغین سے اہم خطاب، 14 جولائی 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى آله الاطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین. خیلی برای من شیرین و لذت بخش است بودن در بین این جمع محترم و معزز از طلاب و فضلای عزیز.
معزز و محترم طلباء افاضل کے اس اجتماع میں موجودگی میرے لیے بہت شیرین اور لذت بخش ہے. میری ہمیشہ کی ایک آرزو یہی رہی ہے کہ دینی مدرسے میں طلباء و افاضل کے درمیان دلوں پر حکمرانی کرنے والے دینی مراکز اور دینی مدارس میں سانس لوں اور زندگی گزاروں. میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ تھا، آپ نے مجھے دوسرے دور صدارت کا حکم دیا تو میں نے عرض کیا کہ جناب، میں پہلا دور صدارت ختم ہونے کے بعد جا کر کم میں رہنا چاہتا ہوں. تو امام خمینی نے فرمایا، میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میں کم جاؤں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ آرزو ہے کہ آپ کے درمیان رہوں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ کام کروں. آپ برادران و خواہران عزیز بہترین قابل اعتماد طبقات میں سے ہیں جن کے ساتھ انسان بہت سکون کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور صحیح کوشش کر سکتا ہے. جو باتیں جناب آقا عرافی نے بیان کی ہیں وہ بہت اچھی اور عمدہ باتیں ہیں. یہاں آنے سے پہلے اس راہداری میں نمائش جیسا ہی تقریباً اہتمام کیا گیا تھا جن میں مختلف کاموں اور فعالیتوں کا ذکر کیا گیا تھا. اس سے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں دینی مدارس کے فرائض کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اور اس نمائش میں جو تصویر کشی کی گئی اس کی یہ بندہ حقیر 100% حمایت کرتا ہے. دینی مدارس اور دینی مدارس سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مختلف پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے. آج گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تبلیغ کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں مجھے جو اطلاعات ملتی ہیں ان سے مجھے تبلیغ کے تعلق سے کئی لحاظ سے تشویش ہے. جی ہاں، یہ سبھی سرگرمیاں جن کا ذکر ہوا، بیان کی گئیں اور ان کی رپورٹ پیش کی گئی حقیقت پر مبنی ہے، صحیح ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہماری ضرورت ان سے کہیں زیادہ ہے. اس وسیع و گنجان آبادی کے ملک میں تبلیغ کی اتنی گنجائش ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے ہم اس سے کئی گنا زیادہ کام کریں تب بھی میرے خیال میں یہ ضرورت پوری نہیں ہو پائے گی. ہمیں تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، موضوع نصیحت کی بھی ضرورت ہے، تحقیق کی بھی ضرورت ہے. اگر ہماری تبلیغ تحقیق پر استوار نہ ہو تو غیر مؤثر اور بے فائدہ ہوگی۔ لہذا اپنی گزارشات کے آخر میں میں اس تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ آج کے لیے میں نے تبلیغ کے تعلق سے کچھ باتیں تیار کی ہیں جنہیں آپ عزیزان گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج دینی مدارس میں جو فکر پائی جاتی ہے اس میں تبلیغ دوسرے درجے پر ہے۔ پہلے مرتبے میں دوسری باتیں جیسے علمی مقام و مرتبہ وغیرہ آتا ہے، اور تبلیغ کا درجہ دوسرا ہے۔ ہمیں اس نقطہ نگاہ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تبلیغ پہلے درجے میں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم دین کا ہدف کیا سمجھتے ہیں؟ دین خدا ہم انسانوں کے ساتھ کیا کرنے آیا ہے؟ ایک آخری ہدف ہے کہ ہمیں خلافت الہی کے راستے پر اور انسان کامل تک پہنچنے کے راستے پر، ولایت خدا کے راستے پر ڈال دے اور بلندیوں پر لے جائے۔ اب جتنی ہمارے اندر ظرفیت ہو، یہ دین کا آخری ہدف ہے۔ درمیانی اور ابتدائی اہداف بھی ہیں، مثلا قیام عدل، لیقوم الناس بالقسط، یا اسلامی نظام کی تشکیل، وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ۔ مرکز اطاعت دین ہے، یعنی اسلامی نظام کی تشکیل دین کے اہداف میں شامل ہے۔ یہ درمیانی ہدف ہے، یا نیکیوں کا رواج پانا، نیکیوں کا پھیلانا اور برائیوں کا خاتمہ، پاکیزہ باتوں اور عمل صالح کی ترویج۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ اہداف دین ہے، ان میں سے جس کو بھی آپ مد نظر رکھیں اس تک پہنچنے کا وسیلہ تبلیغ ہے، بغیر تبلیغ کے ممکن نہیں ہے۔ اب اگر استثنائی طور پر کسی فرد کو کوئی خدائی اشارہ ہو جائے یا اس کے دل میں نور پہنچ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، استثنائی بات ہے۔ لیکن لوگوں کے لیے ان اہداف اور ایسے ہی دیگر اہداف کے ساتھ دین خدا بغیر تبلیغ کے نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا تبلیغ کا پہلا درجہ ہے، پہلا مرتبہ ہے۔ بنابراین آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ تبلیغ پر زور دیا گیا ہے، لہذا میں نے اسی بات کے پیش نظر قرآن سے استفادہ کیا ہے۔ لفظ بلاغ یا بلاغ مبین قرآن میں 12-13 جگہ آیا ہے۔ بلاغ مبین یعنی ایسا پہنچانا کہ کسی شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، شبہ کی گنجائش نہ رہے، نہیں رہنی چاہیے۔ بلاغ یعنی پہنچانا، سماعتوں، دلوں تک پیغام کو پہنچانا۔ اس کو قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے، 12-13 بار تکرار ہوئی ہے، پیغمبروں کی زبان سے اس کی تکرار کی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، خدا کی طرف سے پیغمبر کو مخاطب کر کے اس کی تکرار کی گئی ہے۔ فانما الیک البلاغ، اسی بلاغ سے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ بھی ہے جس آیت کی محترم قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، اور اس سلسلے میں متعدد دیگر آیات بھی موجود ہیں۔ ابلغوکم رسالات ربی، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بلاغ کے مترادف اور ہم معنی الفاظ بھی قرآن میں بہت سے ہیں۔ تبلیغ، دعوت دینا، قرآن میں اس کی کتنی بار تکرار ہوئی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ استجیب اللہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اسی طرح ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں لفظ دعوت آیا ہے۔ انذار، تبشیر، ڈرانے اور بشارت دینے کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ سب دعوت کے معنی ہیں، یہ سب تبلیغ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کتنی زیادہ جگہوں پر تبلیغ پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم پیغمبروں کو تبلیغ کا ذمہ دار بتاتا ہے۔ پیغمبروں کے ورثہ کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں، آپ کے فریضے کی بنیاد اور اساس تبلیغ ہے۔ آپ کو تبلیغ کرنا ہے، خدا کے پیغام کو سماعتوں اور دلوں تک پہنچائیے۔ کس کی سماعت اور دلوں تک؟ پوری بنین و بشر کی سماعتوں اور دلوں تک۔ البتہ بعض ترجیحات بھی ہیں، فطری طور پر آپ کے اپنے معاشرے کو زیادہ ترجیح حاصل ہے، بعض جگہوں کو زیادہ ترجیح حاصل ہے اور بعض جگہوں کو کم ترجیح حاصل ہے، لیکن سب تک پہنچنا چاہیے۔ ہم تبلیغ کی اہمیت کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس میں شروع سے ہی 1000 سال پہلے سے تبلیغ کی روایت موجود رہی ہے، یہ سلسلہ موجود تھا۔ میں اسی سلسلے میں زیادہ تحقیق اور کتابوں سے رجوع نہیں کر سکا ہوں، یعنی رجوع کرنے کا وقت نہ مل سکا جتنا میرے ذہن میں تھا۔ جیسے شیخ صدوق کے زمانے سے، یہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی متعدد کتابیں سب کی سب تبلیغ ہیں، امالی تبلیغ ہے، خصال تبلیغ ہے، عیون اخبار الرضا تبلیغ ہے، یہ سب تبلیغات ہیں۔ اور صرف تبلیغ مذہب نہیں ہے، تبلیغ اخلاقیات بھی ہیں، تبلیغ دین بھی ہیں، تبلیغ توحید بھی ہے، وہی کچھ جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ مختلف شہروں میں سوالوں کے جواب میں شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مختلف رسالے ہیں، یہ رسالے چند سال قبل شیخ مفید کانفرنس کے موقع پر چھپ چکے ہیں، یہ سب تبلیغ ہیں۔ شیخ طوسی نے اپنی اس عمیق اور محنت طلب فقہ کے ساتھ امالی بھی دی ہے، امالی شیخ طوسی تبلیغ ہے، امالی سید مرتضیٰ تبلیغ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے وقت نہیں ملا کہ زیادہ رجوع کرتا اور دیکھتا، آپ کے پاس زیادہ وقت ہے اور زیادہ حوصلہ بھی ہے، لہذا آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ بعد کی صدیوں میں دینی مدارس میں تبلیغ کس طرح انجام پاتی ہے۔ لیکن حالیہ صدیوں میں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ مجلسی بہت عظیم ہستی ہیں، انہیں کم نہ سمجھیں، بہت عظیم ہستی ہیں۔ انہوں نے بحار الانوار اور حدیث، بیان حدیث وغیرہ کے موضوعات پر دیگر متعدد کتابوں کے ساتھ ہی حق الیقین اور حیات القلوب جیسی فارسی کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ تبلیغ ہے اور کیا۔ ملا نراقی مرحوم نے بھی فارسی میں کتاب لکھی ہے، بعد میں بھی یہ روش جاری رہی ہے، مثال کے طور پر تفسیر منہج الصادقین اور ایسی ہی دیگر فارسی کتابیں ہیں۔ فارسی میں کس کے لیے لکھی گئی ہیں؟ فارسی علماء و فاضل وغیرہ کے لیے نہیں ہیں، یہ عوام کے لیے تبلیغ ہے، یعنی علماء تبلیغ کی روایت کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اب یہ ممبر سے کی جانے والی تبلیغ کب سے ہے؟ مجھے وقت نہیں مل سکا کہ دیکھتا، دل چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو رجوع کروں، لیکن یہی 9ویں اور 10ویں صدی میں ملا حسین کاشفی سبزواری، یا مثال کے طور پر 10ویں صدی میں وائز قزوینی، جو بڑے شاعر بھی تھے، میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اہل ممبر بھی تھے، جاتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، ممبر سے تبلیغ کی یہ روایت اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ صاحب روضۃ الشہداء ملا حسین کاشفی ہیں، ہم مجلسوں میں جو کچھ مصائب پڑھتے ہیں وہ در حقیقت انہیں کی کتب سے ماخذ ہیں۔ اسی طرح بعد کے بڑے علماء ہیں، جیسے شیخ جعفر شوستری اہل ممبر تھے، شیخ جعفر شوستری وائز کے لیے مشہور تھے، عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، لیکن اہل ممبر بھی تھے۔ البتہ یہ شیخ جعفر کاشف القطع نہیں تھے، وہ اور تھے، یا مرحوم حاج آقا رضا حمدانی وائز، بہت بڑے عالم تھے، انہیں غلطی سے صاحب مصباح الفقیہ حاج آقا رضا حمدانی نہ سمجھیں، وہ کوئی اور تھے، صاحب ہدیۃ النملہ الی رئیس الملہ وائز تھے، خود ہمارے زمانے میں فلسفی مرحوم مرزا ابو الحسن قزوینی تھے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جوانی میں ان سے فلسفہ پڑھا تھا، بڑے عالم تھے، انہیں میں نے خود دیکھا تھا۔ اسی طرح تہران کی مسجد جامع کے ایک شبستان میں نماز پڑھتے تھے، ممبر سے تقریریں کیا کرتے تھے، لوگ ان کی تقریریں سنا کرتے تھے، یہ لوگ ممبر سے تقریر کو اپنے لیے کسر شان نہیں سمجھتے تھے۔ خود ہمارے مشہد میں مرحوم حاج مرزا حسین سبزواری اور مرحوم حاج حسین قمی ممبر سے تقریریں کیا کرتے تھے، یعنی تبلیغ کی روایت چاہے تحریر کی شکل میں ہو یا ممبر سے تقریر کی صورت میں یا شاعری کے ذریعے، دینی مدارس میں پہلے سے رائج ہے، اور یہیں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دینی مدرسے کی اہم ترجیح تبلیغ ہونی چاہیے، اور تبلیغ ہی ہے، ہر دور میں اسی طرح تھا، لیکن خاص طور پر ہمارے دور میں، عصر معاصر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ہمارے دور میں ایک بات ایسی ہوئی ہے جو صدر اسلام سے اب تک کی 1000 کی تاریخ میں وجود نہیں رکھتی، اور وہ اسلامی حکومت ہے۔ ملک کا انتظام چلانے کے لیے اسلامی شکل میں سیاسی نظام کی تشکیل اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ صورتحال ہو تو فطری طور پر اسلام سے دشمنی بھی شدت پکڑ لیتی ہے، دشمنیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، دشمن سامنے آتے ہیں، اس وقت آپ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دشمنی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے معمول کی بات بن چکی ہے. حالانکہ بہت سی انواع و اقسام کی دشمنیاں ہمیں اب بھی نظر نہیں آتی, بنابنی ہمارے دور میں تبلیغ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے, اس لحاظ سے بھی کہ اسلامی نظام میں نظام کی اساس اور بنیاد عوام ہے اور ان کا ایمان ہے, اور اگر عوام کا ایمان نہ ہو تو نظام بھی باقی نہیں رہے گا. فرمایا نظام کی حفاظت اوجب واجبات میں سے ہے, یعنی سب سے بڑے واجبات میں سے ہے. بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ اوجب واجبات ہے تو عوام کے ایمان کا تحفظ واجب ہو جاتا ہے, اس لحاظ سے تبلیغ کی اہمیت, اور دوسرے اس لحاظ سے کہ یہ علمی دگرگونی اور تبدیلی کا دور ہے. آج پیغام پھیلانے کے انواع و اقسام کے طریقے موجود ہیں جن کے بارے میں ماضی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, اور ایسا سوچنا محال تھا. ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ چینلوں سے لے کر انٹرنیٹ اور پوسٹ انٹرنیٹ, یہ سب وسائل, یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ, مزید نئی ایجادات ابھی آنے والی ہیں. تو ان حالات میں اور اس صورتحال میں جب دشمن کے ہاتھ میں ایسی تیز دھار اور خون آشام برہنہ شمشیریں موجود ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تبلیغ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. آج مخالفین اور دشمنوں کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں طرح کے وسائل میں تبدیلی اور جدت آ چکی ہے, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. سافٹ ویئر نے پیغام کو قابل یقین بنانے کے طریقے ایجاد کرتی ہیں. یہ چیزیں جن سے ماضی میں کوئی واقف نہیں تھا, سائنسی سپورٹ اور نفسیاتی حربوں سے رائج ہو گئی ہیں. یہ سافٹ ویئر کے وسائل ہیں, یہ بہت اہم ہیں. اس طرح بات کرتے ہیں, ایسی فلمیں بناتے ہیں, ایسی منظر کشی کرتے ہیں اور اخباروں میں ایسی سرخی لگاتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے اس کے صحیح ہونے میں شک نہیں کرتا, یقین کر لیتا ہے, جبکہ 100% وہ غلط ہوتا ہے. لہذا آج ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے. اگر ان چیزوں سے غفلت کی, اگر دینی مدارس نے تبلیغ کی اہمیت, تبلیغ کی حساسیت اور تبلیغ کے فریضے کے سنگین ترین ہو جانے کی طرف سے غفلت کی, تو ایسے نقصان سے دوچار ہوں گے جس کی تلافی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی. وہاں نہیں کہہ رہا ناممکن نہیں کہہ رہا, لیکن آسانی سے ممکن نہیں ہوگی, اور ہم ثقافتی استحالے کا شکار ہو جائیں گے. اگر لا سمح اللہ ثقافتی استحالہ ہو گیا تو پھر اسے ٹھیک کرنا اور اس کی تلافی آسان نہیں ہوگا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بعض چیزوں کے بارے میں مسلسل فرمایا کرتے تھے, تاکید کرتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اسلام پر ایسا وار لگے گا کہ جس کا اثر برسوں تک باقی رہے گا. بات یہ ہے, اگر ہم نے غفلت کی تو یہ سب کچھ ہوگا. یعنی اگر غفلت کی تو لوگ بڑے گناہوں کو برا سمجھنا چھوڑ دیں گے, گناہ کبیرہ کو کبھی نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ وہ معمول کی باتیں بن جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں یہ ہو گیا ہے, مغرب میں قدم بے قدم اس راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے ہاں ایسے الفاظ اور اصطلاحات رائج ہیں کہ جن کو دہرانا بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی انسان کی گفتگو اور زبان کی شان اس سے بالاتر ہے کہ ان کی باتوں کو دہرایا جائے, لیکن یہ سب کچھ موجود ہے. لہذا اگر ہم نے تبلیغ کو اہمیت نہ دی تو یہ ہمارے معاشرے کو بھی اپنے دامن گیر کر لے گی. یہ باتیں جو میں نے عرض کی اور یہ سوچیں جو اور افکار آپ کی خدمت میں پیش کیے, یہ مسلمات میں سے ہیں, ان میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اب آج کی بحث کو اور زیادہ مفید بنانے کے لیے میں نے چند نکات نوٹ کر رکھے ہیں جنہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تبلیغ میں پہلا نقطہ سامعین کی شناخت ہے. اگر صحیح تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مخاطب کو پہچانیے. میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آج معلومات عامہ کی سطح نوجوانوں میں بھی اور دوسروں میں بھی ماضی کی نسبت قابل موازنہ نہیں ہے, واقعی قابل موازنہ نہیں ہے. میری تقریباً پوری تبلیغی عمر 60 برس سے کچھ زائد ہے اور نوجوانوں میں گزری ہے. نوجوانی میں مشہد میں میرے جلسے ہوا کرتے تھے, تقاریر ہوا کرتی تھیں, جن میں نوجوان یونیورسٹی طلبہ اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد آیا کرتے تھے. یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ موجود ہوتے تھے اس زمانے میں بھی, اور ان کی فکر بہت اچھی تھی. نوجوانوں کی فکر اچھی تھی لیکن آج کی نسبت ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. فکر کی سطح اوپر جا چکی ہے. لہذا اس حقیقت کو مد نظر رکھے بغیر تبلیغ بے اثر ہوگی. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا کس فکری مرحلے میں ہے, تاکہ ہم اپنی بات, اپنا مدعا, اس کی شکل و صورت اور انداز, اس کی ضرورت کے مطابق تیار کر سکیں۔ اس کے بغیر تبلیغ مفید نہیں ہوگی۔ ہمارے نوجوانوں اور مخاطبین کی فکری سطح بہت بلند ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مصیبت بھی ہے کہ ابلاغیاتی ذرائع ابلاغ کے وسائل کی کثرت اور سائبر اسپیس کی دنیا میں گونجنے والی آوازوں کی اس گوناگونی اور اس آشفتہ بازاری میں ایک آواز کنارے لگ گئی ہے، اور وہ نسلی اور خاندانی اصولوں کا پیشکش ہے۔ والدین اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ہمارے عوام میں بہت سے لوگ، شاید ان کی اکثریت کی دینی اطلاعات، دینی معلومات والدین سے ان تک پہنچتی تھیں، یہ آواز آج کمزور ہو گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اس کثرت میں یہ آواز دب سی گئی ہے۔ یہ مخاطبین کے بارے میں ایک بات ہے۔ ایک تو مخاطبین کے پاس بہت باتیں ہیں، انواع اقسام کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، اور دوسرے اس طرف بھی مشکل ہے۔ ماضی میں ہم نوجوانوں کو نصیحت کرتے تھے اور انہیں برے لوگوں کی سنگت سے خبردار کیا کرتے تھے، برے ساتھی سے روکتے تھے۔ آج برا ساتھی ان کی جیب میں موجود ہے، اور برے ساتھی کا چلتا پھرتا پیج ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اس میں سب کچھ ہے۔ اس مخاطب کو پہچانے، اگر ہماری تبلیغی باتیں، ہمارا تبلیغی طریقہ ہمارے مخاطبین کی آج کی صورتحال اور حالات کے مطابق نہ ہو تو ہم ناکام رہیں گے۔ لہذا یہ پہلا نقطہ ہوا۔ ممکن ہے کہ اس آیہ شریفہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس کا مصداق، مقصد یہی ہو، یہ بات کہ اگر ترکی زبان والوں کے درمیان کوئی پیغمبر بھیجیں تو اس کی زبان ترکی ہونی چاہیے۔ یہ تو بدہی سی بات ہے، اس کے بغیر تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ہی کا مطلب یہ ہو کہ وہ قوم کے ذہنی اور فکری ڈھانچے کے مطابق بولے اور بات کرے اور بیان کرے۔ یہ پہلا نقطہ۔ تو پہلا نقطہ ہوا مخاطب کی شناخت۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ تبلیغ صرف شبہات کا جواب نہیں ہے، یعنی صرف دفاعی پوزیشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ کیا شبہ پایا جاتا ہے اور شبہ کی روک تھام کریں یا اس شبہ کا جواب دیں۔ ہاں، یہ کام بھی واجب ہے، ضروری ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ سامنے والے کی ایک فکری بنیاد ہے، اس پر حملہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سامنے والے کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے، سوچ ہے، لاجک ہے۔ اس لاجک کی بنیاد غلط ہے، ہمیں ان باتوں کو پہچاننا ہوگا۔ تبلیغ میں حملے کی آماجگاہ بننے والا مورچہ ہوتا ہے۔ اگر حملے کا یہ مورچہ حقیقی معنی میں موجود ہو تو میدان کی شناخت ضروری ہے، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نوجوان کے اذہان میں موجود شبہات کی کثرت سے روبرو ہوں گے تو آپ کا حریف کون ہوگا، ہمارا حریف کون ہے۔ فرض کریں کہ ایڈیٹوریل لکھنے والے کسی قلمکار نے، کسی اخبار کے کالم نویس نے، یا کسی خاتون ٹویٹرس نے کسی چینل پر کچھ کہا، تو ہمیں کس کا سامنا ہے کہ کون ہے؟ کیا وہ خود یہ کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے؟ کبھی امکان ہے کہ ایسا نہ ہو، بلکہ کبھی امکان یہ ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی اور موجود ہو۔ یہ پردے کے پیچھے کون ہے، اس کو پہچانے۔ دیکھیے، ایک دن اس ملک میں، البتہ ان دنوں میں آپ لم یکن شیئا مذکورا اس پہ تھے، 50-60 برس پہلے کی بات ہے، تودا پارٹی والے سرگرم تھے، تشریحاتی کام وغیرہ کرتے تھے۔ بظاہر یہ ہوتا تھا کہ یہ تودا پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے، کسی مولانا یا غیر جوان کے پاس، مثال کے طور پر میرے پاس آیا اور اپنی بات میرے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے۔ بظاہر تو یہ بات تھی، لیکن باطن میں یہ بات نہیں تھی۔ اصل ماجرا یہ نہیں تھا، باطنی قضیہ یہ تھا کہ تودا پارٹی سوویت یونین کے وسیع فکری اور سیاسی نظام سے وابستہ تھی۔ تودا پارٹی والوں کو فکری خوراک وہاں سے ملتی تھی، وہیں سے ان کی مادی مدد بھی ہوا کرتی تھی اور فکری خوراک بھی ملا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مارکسزم کا سامنا تھا، لہذا یہاں ہمارے دور کے ذہین مفکرین جیسے مرحوم علامہ طباطبائی ان کا جواب دینے میں نہیں الجھے، اور انہوں نے ڈائریکٹ مارکسزم کا جواب دیا، اور یہ روش ریئلزم مارکسزم کی فکری بنیادوں کا جواب ہے۔ حریف کی فکری بنیادوں کا پتہ لگا کر اس کو ہدف بنائیں۔ شہید متحری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے کام اسی طرح کے ہیں۔ یعنی میدان کو پہچانیں اور پتہ لگائیں کہ ہمارا حریف کون ہے، اصلی حریف کون ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکسزم کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ایک اور میدان میں ایک اور حریف ہمارے مقابلے پر ہے۔ آج یہ مقابلہ ہے، یہ مقابلہ دو محاذوں کے درمیان ہے۔ اگر ان دونوں محاذوں کو اچھی طرح پہچان لیں تو تشخیص دے سکتے ہیں کہ جس نے ہمارے سامنے سر اٹھایا ہے وہ خود مختار ہے یا مقابل محاذ سے وابستہ ہے۔ یہ دونوں محاذ ہیں کیا؟ ایک محاذ اسلامی نظام کا محاذ ہے، جس کے بارے میں بعد میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک محاذ جھوٹا محاذ ہے، جس نے خود کو لبرل ڈیموکریسی کا نام دیا ہے، جبکہ یہ نہ لبرل ہے اور نہ ہی ڈیموکریٹک ہے، حالانکہ لبرل ڈیموکریسی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر تم لبرل ہو تو تم نے استعمار کیوں کیا؟ قدیم روایتی استعمار اور جدید استعمار اور جدید ترین استعمار، پوسٹ ماڈرن کالونیزم، تم کیسے لبرل ہو، کیسے آزادی پسند ہو اور کیسے آزاد فکر ہو کہ ہندوستان جیسے کروڑوں کی آبادی کے ملک کا برسوں تک، 100 برس سے زائد عرصے تک استعمار کیا، قبضہ کر رکھا اور اس کو اپنے تسلط میں رکھتے ہو، اس کی ساری دولت و ثروت کو نکال لے جاتے ہو، لوٹ لیتے ہو، اس کو غریب بنا دیتے ہو۔ یہ نہرو کے الفاظ ہیں۔ نہرو ہندوستان کے مجاہدین آزادی میں سے تھے، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے۔ لکھتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کیا تھا اور ان کے آنے کے بعد کیا ہو گیا۔ تم لبرل ہو اور یہ لبرلزم ہے۔ اسی طرح فرانسیسیوں نے 100 سال سے زائد عرصے تک الجزائر میں جرائم کا ارتکاب کیا، لوگوں کا قتل عام کیا۔ کتنے لوگوں کا قتل عام، یہ تعداد لکھی گئی ہے، معلوم ہے، لیکن مجھے اس وقت دقیق یاد نہیں۔ الجزائر میں چند برسوں میں ہزاروں، شاید 10,000 کا قتل عام ہوا۔ تیونس میں بھی اسی طرح اور شمالی افریقہ کے بعض دیگر مقامات پر بھی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ یہ ڈیموکریٹک بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ اسی نام سے بعض جگہوں پر حکومتیں مسلط کرتے ہیں، ڈیموکریسی کے طرفدار نہیں ہیں۔ جو ڈیموکریسی کے متی نہ ہو اس کے 100% مخالف ہیں۔ یہ ایک محاذ ہے۔ دیکھیے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ گزری ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں، ہندوستان کے معاملے کو 100 برس گزر گئے، الجزائر کے قضیے کو 60-70 برس گزر گئے، لیکن جنہوں نے الجزائر میں اور ہندوستان میں یہ سب کچھ کیا، ان کی خوب اور سرشت آج بھی وہی ہے۔ آج بھی وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک بے سہارا اور بے یار و مددگار کو، یعنی یوکرینی قوم کو، آگے جھونک دیں تاکہ امریکہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں کی جیب بھر سکے۔ یوکرین کا اصل معاملہ بھی یہ ہے، وہ جنگ کرے، مارا جائے تاکہ ان کا اسلحہ بک سکے، تاکہ یورپ والے اسلحہ خریدنے پر مجبور ہوں، اسلحہ بنائیں، اسلحہ دیں اور کمپنیوں کی جیبیں بھریں۔ یہ وہی ہیں، شام کا تیل چوری کرنے پر آمادہ ہیں اور چوری کر رہے ہیں۔ لوگوں کے تصور میں چور چھوٹا اور حقیر آدمی ہوتا ہے۔ امریکہ جیسی ایک حکومت شام کا تیل چوری کرتی ہے، کر رہی ہے، بہت سکون سے، سب کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہی ہیں، بالکل نہیں بدلے ہیں۔ یہ ایک محاذ۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام ہے جو اسلام پر استوار ہے، اسلام سے ماخوذ ہے، سامراج و استکبار کا مخالف ہے، استعمار کا مخالف ہے، مختلف اقوام کے مفادات میں مداخلت کا مخالف ہے۔ یہ مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں محاذ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس میں اس نظام کی بنیادوں پر سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، اور پتہ لگانے کے وسائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ لیکن جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، تو وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس نے انقلاب کے خلاف، جمہوریہ اسلامی کے خلاف آرٹیکل لکھا ہے، وہ بیرون ملک پناہ گزین ہے یا ملک کے اندر موجود ہے، تو کہیں یہ جال تو نہیں ہے؟ کیونکہ فریق حکومتی مشینری ہے، لڑائی تمدن کی ہے یا عالمی لڑائی ہے، مقابلے یہ ہیں۔ البتہ سب کچھ یہی نہیں ہے، اس بین الاقوامی مقابلے میں دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ اس تقابل میں نقصان کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ڈپلومیسی جیسے کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اصولوں کی حفاظت کے ساتھ۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا سامنا کس سے ہے، ہم کس کے مقابلے پر ہیں۔ اس کے بغیر صحیح تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ البتہ آج مغرب ہمیشہ سے زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امریکہ کو بڑے شیطان کے لقب سے نوازا ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ امریکہ شرپسندی اور شیطانی حرکتوں کا مجموعہ ہے، اسی کو تبلیغی حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ دفاعی پوزیشن میں نہ رہیں، اس کا ایک موقع یہی ہے۔ آج امریکوں کی شرپسندی اور شیطانی شرست سیاست میں ہے، اقوام سے پیش آنے کے ان کے طریقے میں ہے، خود اپنی قوم سے پیش آنے کے طریقے میں بھی ہے، نسل پرستی اور طبقاتی اختلاف میں ہے، جنسی مسائل میں ہے، بے رحمی میں ہے۔ یہ سب کمزور پہلو ہیں، امریکہ کے کمزور پہلو ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں بے رحمانہ روش اپناتے ہیں۔ 21-22 سال پہلے جب امریکی عراق میں داخل ہوئے، اس کے بعض مناظر ٹیلی ویژن پر دیکھے گئے ہیں، تو وہاں لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا جس کا تصور کر کے بھی انسان کانپ جاتا ہے۔ عراق کے لوگوں کے ساتھ بات بے رحم صدام کی نہیں تھی۔ تو پہلا نقطہ مخاطب کی شناخت ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دفاعی پوزیشن میں نہ پھنسیں، اسی پر انحصار نہ کریں۔ البتہ دفاع بھی ضروری ہے، واجب ہے، لیکن موقف یلغار والا ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ آپ کے حملوں کی آماجگاہ بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عالمی معاملات کو پہچانیے، پہلے درک کیجیے، دنیا کی سیاست کے حالات اور محاذوں کو جانیے، اور پھر حقائق بیان کریں، صحیح دیکھیں اور صحیح بیان کریں۔ یہ تھا دوسرا نقطہ۔ میرے عزیز برادران و خواہران، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تبلیغ میں جہادی جذبے کی ضرورت ہے۔ سبھی کاموں میں جہادی جذبہ ہو تو کام میں زیادہ پیش رفت ہوتی ہے، لیکن جہادی جذبے کے بغیر تبلیغ ضروری روح سے آری ہے۔ اگر جہادی جذبہ نہ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان میدان کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے اور غلط دیکھتا ہے، اور دوسرے بعض اوقات غلط روش پر عمل کرتا ہے۔ جب جہادی حالت ہو تو عام طور پر صحیح دیکھتا ہے اور ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ جب ہم جہادی جذبے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علمی اور اخلاقی توانائیاں وغیرہ ضروری نہیں ہیں۔ کیوں نہیں، یہ اپنی جگہ پر واجب ہیں، لیکن جہادی جذبہ بھی ضروری ہے۔ یہ جہادی جذبہ اس آیت شریفہ کے مد نظر ہے، وَلَا يَتَعُونَ مَوْضِعًا يُغَيْزُ الْكُفَّارِ ولا ينال من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح۔ جو کام کفار وغیرہ کو غصے میں مبتلا کرے وہ عمل صالح ہے۔ ينالون منه یعنی وار لگانا، نالا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب من کے ساتھ ہو لا ينال من عدو نيلا تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس پر کوئی وار نہیں لگاتا، اللہ کتب لہم بہی عمل صالح، لیکن یہ کہ اس کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے، یہ بہترین جہاد ہے۔ لہذا علماء کو، مبلغین کو میدان کے وسط میں ہونا چاہیے، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہادی عمل کی خاصیت یہ ہے، گوشے میں بیٹھنا، کبھی کوئی اشارہ کر دینا، کوئی نصیحت کر دینا، کوئی پیغام دے دینا، جو عیسائی علماء بھی کرتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ البتہ عیسائی علماء بھی کئی طرح کے ہیں، بعض کلیسا میں محبوس ہیں، یعنی انہوں نے خود کو محبوس کر لیا، بعض اس کے برعکس استعمار کا ہر اول دستہ بن گئے۔ لاطینی امریکہ اور افریقہ وغیرہ میں سامراجیوں اور ان کے فوجیوں سے پہلے پادری پہنچے، لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ آئیں اور انہیں تباہ کر دیں، بعض اس طرح آئے۔ لیکن اسلام میں علماء جہاد للہ اب باللہ اور فی اللہ کے بیچ میدان میں ہوتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے، جب مجاہدت کا یہ عنصر علمی نقطہ نگاہ کے ساتھ اور علمی کاموں کے ساتھ ہو تو تبلیغ کی تاثیر یقینی ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد کا نقطہ نوجوانوں اور نوجوان نسل پر خصوصی توجہ کا ہے۔ ملک کا مستقبل یہی تشکیل دیں گے، نوجوان تشکیل دیں گے۔ البتہ دیگر طبقات سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، اہل فکر طبقہ، صاحبان فکر، اہل نظر حضرات، علماء، سائنسدان، فنکاروں، قلمکاروں اور شعرا، ہنرمندوں، ان سب کے لیے فکری خوراک فراہم ہونی چاہیے، تیار ہونی چاہیے۔ چند برس قبل ملک کے سینما سے متعلق بہت سے افراد، شاید 50-60 لوگ یہاں آئے۔ اس سے امام بارگاہ کے بالائی حصے میں مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے باتیں کی, شکوے کیے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم بعض اوقات ان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں. ہم نے کب انہیں ضروری اصول بتائے کہ ان سے گلہ کریں کہ ان اصولوں کے مطابق فلم کیوں نہیں بنائی. ہمیں چاہیے کہ انہیں ضروری مواد فراہم کریں. ایک کام یہ بھی ہے, یہ صحیح ہے, یعنی تبلیغ میں مختلف شعبوں میں صاحبان فکر, فنکاروں, صاحبان قلم اور بولنے والوں پر توجہ دی جائے, لیکن سب سے اہم نوجوان طبقہ ہے. ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے اختیار میں ہے. ان کا ایمان محکم ہونا چاہیے, ان کا ذہن شبہات سے پاک ہونا چاہیے. نوجوانوں کو دین پر عمل کے لیے ترغیب دلانے کے وسائل بہت اہم ہیں. ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں کہ جنہیں حسینی جذبہ, انقلاب حسینی اور حسین کی محبت صحیح راستے پر لے جاتی ہے, مجاہدت کے راستے پر ڈال دیتی ہے, جہاد پر گامزن کرتی ہے, لیکن عبادی امور میں وہ کمزور ہیں. عبادی اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں. نماز خیر العمل ہے, سبھی اعمال سے بالا تر ہے, فلاح انسانیت ہے, فلاح انسان ہے, خیر العمل ہے. مثال کے طور پر فرض کریں بعض اوقات نماز کی طرف سے غفلت کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ موجود ہیں. جو چیز ان نوجوانوں کو عبادتوں کی طرف مائل کرے وہ ماتمی انجمنوں کی پرکشش خصوصیت ہے. یہ بہت اہم ہے. مساجد کو آباد کرنا, مساجدوں کو زندہ رکھنا واجب کاموں میں سے ہے. البتہ ملک کی سطح پر آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاس مساجد اب بھی کم ہیں, لیکن جو ہیں ان میں سے بعض یا شاید بہت سی مساجد آباد نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت کھولتے ہیں, نماز وہاں پڑھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, پھر مسجد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن ماتمی انجمنیں اچھی ہیں, اور ماتمی انجمنیں ان چیزوں میں ہیں جو نوجوانوں میں شوق پیدا کرتی ہیں. لہذا موعظہ اور نصیحت سے غفلت نہیں ہونا چاہیے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا, ہم سب کو موعظے کی ضرورت ہے, نصیحت کی ضرورت ہے. سبھی کے سب بلا استثناء نصیحت کے حاجت مند ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزیں جانتے ہیں لیکن سننے کا جو اثر ہوتا ہے وہ جاننے کا نہیں ہوتا. نصیحت سننے کی ضرورت ہوتی ہے. موعظہ حسنہ, یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے مفید اور کارگر ہونے کے لحاظ سے عرض کی. اب آخری نقطہ, میری نظر میں یہ آخری نقطہ کئی لحاظ سے اہم نکات میں سے ایک ہے. یہ ہے کہ ہم یہ جو چاہتے ہیں انہیں کس طرح عمل میں لا سکتے ہیں. میں نے کہا آپ خود بھی شاید جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے دگنا زیادہ جانتے ہوں. میں نے بھی کہہ دیا ان کو عمل میں کیسا لایا جائے. اہم یہ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تبلیغات بہت اچھی طرح انجام پا رہی ہیں, تحریری شکل میں بھی ہیں, ممبروں سے تقاریر کی شکل میں بھی ہیں, اچھی تبلیغات انجام پا رہی ہیں, لیکن جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہے. مقدار کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. گنجائش کے برابر یا جتنی ضرورت ہے اس کے نزدیک پہنچنے کے لیے ان خصوصیات کے ساتھ مبلغین کے لیے دینی علوم کے عظیم مراکز کی ضرورت ہے. دینی تعلیم کے مدارس میں صرف اسی مقصد کے لیے مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے. مبلغین کی ٹریننگ کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, اس کے ساتھ ہی فکری, تحقیقی اور علمی بنیادیں بھی مضبوط ہونی چاہیے. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ پر زور دیتے ہیں, اس کو اس بات کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگیں تو پھر کفایہ کتاب نہ پڑھیں, درس خارج میں نہ جائیں. نہیں, یہ علمی بنیادیں ضروری ہیں, لیکن قضیے کے اس پہلو پر, مسئلے کے اس پہلو پر توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں ایک بنیادی مرکز کی ضرورت ہے. پہلے مرتبے میں مرکز حوزہ علمیہ قم ہے. جب قم میں یہ کام ہو جائے اور تجربہ حاصل ہو جائے تو پھر پورے ملک کے دینی تعلیم کے دیگر مراکز میں بھی اس کو دہرایا جا سکتا ہے. ایسے مراکز کی تشکیل جس کو موجودہ زمانے کے تبلیغی مواد کی تیاری کی ذمہ داری سونپی جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آج کے دور میں ممبر سے بیان کرنا مناسب ہے. ممکن ہے کہ کل اس کی تاثیر ختم ہو جائے, بے فائدہ ہو جائے. پچھلے سال کہا ہوتا تو مناسب تھا, اس سال نہیں. یعنی دنیا اس طرح آگے بڑھ رہی ہے, اتنی تیزی سے, اور حوادث اس طرح پے در پے رونما ہو رہے ہیں, حالات تبدیل ہو رہے ہیں. تبلیغی مواد کو آج کی ضرورت کے مطابق تیار کرنا چاہیے. اس کے لیے کتاب و سنت کے منابع اتنے عمیق اور مفاہیم سے پر ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن کریم سے اتنا استفادہ کر سکتے ہیں. نئے اور جدید مضامین، قرآن و حدیث پر مبنی باتیں اتنی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اس پورے میدان کو بھر دیں گی۔ تو اس عظیم مرکز کی ایک ذمہ داری مواد کی فراہمی ہے، تبلیغ مواد کی فراہمی ہے۔ دوسری ذمہ داری مؤثر تبلیغی روشوں کی تنظیم ہے۔ ہمارے تبلیغی طریقے محدود ہیں، زیادہ مؤثر طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان نئے نئے طریقے اور پیغامات کو مؤثر بنانے کی روشیں موجود ہیں، ہم اس میدان میں لیکن پیچھے ہیں۔ نئے طریقے تیار اور منظم کرنا ضروری ہے۔ حقیقی معنی میں فن خطابت کی تعلیم دیں، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد مبلغین کی ٹریننگ و تربیت ہے۔ اس مرکز میں حقیقی معنی میں مبلغ تیار کی جانے کی ضرورت ہے، کہ جس طرح ہم مجتہد تیار کرتے ہیں مبلغ بھی تیار کریں۔ الحمدللہ کمبے ذمہ دار حضرات نے نئی فقہی تحریک شروع کی ہے، فقہ معاصر پر تحقیق کر رہے ہیں، فقہی لحاظ سے آج کے مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں مبلغ بھی تیار کرنا چاہیے، ایسے مبلغین جو مؤثر واقع ہوں، ہر جگہ پھیل سکیں، اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہونی چاہیے۔ بعض جگہوں اور علاقوں کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ عوام کے درمیان فعال عالم دین کے وجود سے محروم ہیں۔ ایک دو جگہ بھی نہیں، کافی جگہیں ایسی ہیں۔ مثال کے طور پر ملک کے مرکز میں، خود تہران میں اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں معلم کی کمی ہے، مبلغ کی کمی ہے، روحانی پیغام پہنچانے والوں کی کمی ہے۔ یہ مرکز اس کمی کو دور کرے۔ بنابراین جو کام ضرور ہونا چاہیے اور بنیادی کاموں میں سے ہے، اور آج آپ شروع کریں گے تو پانچ سال بعد نتیجہ سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ اس طرح کا ایک مرکز قائم کیا جائے جو ان ذمہ داریوں پر کام کرے جو کہی گئی ہیں۔ بہت خوش ہوں کہ آپ کا دیدار ہوا۔ شہیدوں اور روح مطہر امام خمینی پر سلام۔
سلام بر شہیدان، سلام بر روح مطہر امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔